الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلے ہفتے کی مجلس میں ہم سورہ آل عمران کی ان آخری آیات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا. تو اس وجہ سے ان میں غور کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ ڈسکشن تھوڑی سی اکیڈیمک سی ہے، ذرا تھیوریٹیکل سی لگ رہی ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں اور یقیناً اس کے اندر ہماری اپنی ذاتی زندگیوں کے لیے بھی بہت ساری اپلیکیشنز بھی ہیں. تو پیچھے کی تھوڑی سی سمری کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نشانی کا لفظ استعمال کیا، تو نشانی یعنی علامت کا لفظ استعمال کیا جس کو اردو میں نشانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نشانی کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اسی کو دلیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دلیل بھی جو ہے وہ دال ہوتی ہے کسی طرف نشاندہی کرتی ہے. تو ایک چیز جو کہ واضح آپ کے سامنے نہیں ہوتی لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ کسی اور چیز کے واضح ہونے کی دلالت کرے، تو اسی کو جو ہے وہ علامت اور نشانی بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی تھوڑے سے مختلف مفہوم اس کے اور بھی ہیں. مثال کے طور پر اس کی ایک بہت بڑی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صدق اور امانت کے اوپر مبنی تھی. جتنے کفار تھے وہ سب آپ کو مانتے تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اور امانت داری جو تھی اس کو صحابہ کرام نے دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ جب کوئی شخص بندوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بندوں کے معاملات میں بددیانتی نہیں کر سکتا، تو وہ پروردگار کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے بارے میں کیسے بددیانتی کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ماندہ زندگی بھی تھی، باقی نشانیاں بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرف دلالت کرتی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو یہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے ایک بڑی مثال اور آگے جا کر کے بھی کہ جب معراج کا واقعہ پیش آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر کے کفار مکہ کو سارے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ میں بیت المقدس کل رات میں گیا تھا اور وہاں پہ ایسا ایسا ہوا، اور اس کے بعد پھر میں آسمانوں پر گیا اور جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، یہ سارے واقعات بیان کر رہے تھے لیکن ان کافروں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ ہنس رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر مذاق کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ان میں سے ابو جہل کو خیال آیا کہ چلو یہ بڑا سنہری موقع ہے، میں ان کے صاحب، ان کے قریبی دوست ابو بکر کو جا کر کے یہ حالات بتاتا ہوں، یقیناً وہ اس بات کے اوپر ان کا انکار کر بیٹھیں گے. تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو جب یہ حالات بیان کیے تو آپ کا کیا جواب تھا کہ اگر یہ حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب سچے ہیں. اور پھر اس کے اوپر عقلی دلیل کیا رکھی کہ میں تو اس سے بھی زیادہ اہم باتوں کے اوپر آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں کہ ساتوں آسمان کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے وحی لے کر کے ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے. تو اس کی جب میں نے اس بات کو میں نے مان لیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوپر چلے گئے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آ گئے تو اس کے اندر کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو عقل کو استعمال کرنا یہ کہلاتی ہے کہ نشانیوں کے اوپر غور کر کے عقل کو استعمال کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا، یہی دراصل عقل کا کام بھی ہے۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے بھی اپنے معارف القرآن کے اندر یہی لکھا تھا جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا کہ علامات و قرائن، یعنی جو سراؤنڈنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، جو علامتیں ہوتی ہیں، ان قرائن اور دلائل کے ذریعے سے کسی نتیجے پر پہنچا جائے، ایسا نتیجہ جو کہ حواس خمسہ سے نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، تو اسی کو عقل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جتنی زیادہ ایڈوانس ہوگی اتنی زیادہ یہ زیادہ گہرائی میں جا سکے گی اور زیادہ پیچھے جا سکے گی، اسباب کے زیادہ پیچھے جا سکے گی۔ تو عقل کیا چیز ہے، جس کو کہ لب بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، انگریزی میں اس کو ایک فیکلٹی کہہ سکتے ہیں، ایک کیپیبلٹی کہہ سکتے ہیں، روح کی صلاحیت ہے یہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو دی ہے، لیکن سب سے زیادہ کس کو دی ہے؟ انسانوں کو دی ہے، اور اس کے بعد جنوں کو دی ہے، اور اس کے بعد باقی مخلوقات کو بھی دی ہے۔ اسی وجہ سے ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، وہ اس عقل کی ہی بنیاد پر پہچانتی ہے، البتہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، انسان اور جنوں کے پاس اختیار بھی ہے۔ تو اس عقل کی سلامتی سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پھر چیزوں کی حقیقت کو پہچانتے ہیں، کہ جو چیز ظاہری طور پہ کچھ نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا چیز محرک ہے، اس کے یا محرک ہے کیا چیز، ایکچولی ان ریالٹی کیا معاملہ ہو رہا ہے، گہرائی میں جانے میں یہ عقل معاون ہوتی ہے، باتوں کی حقیقت سمجھنے میں۔ کوئی ہمارے سامنے بات کر رہا ہوتا ہے کوئی، تو اس بات کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ اگر عقل کسی کے اندر نہیں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو اس کے سامنے بندہ کر رہا ہے۔ تو بات کی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اس سمجھ کو جو ہے وہ میں نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، عقل اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عقل والوں کی علامات لکھی تھیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک شخص عقل والا ہے، یعنی عقل کو استعمال کرنے والا ہے۔ تو اس کی علامات، اللہ رب العزت جنہوں نے عقل بنائی ہے اور انسانوں کو عطا فرمائی ہے، انہوں نے ان آیات کے اندر علامات لکھی ہیں عقل والوں کی، اولو الالباب کی، الذینہ کر کے، کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو۔ تو اب اس کو مفسرین نے کھولا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز لب والوں کے لیے جو علامت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایمان لانے والے، ایمان والے۔ اب ایمان کے لفظ کی تھوڑی سی ہم گہرائی کے اندر جائیں تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اندیکھی چیز کے اوپر اعتماد کر لینا، اعتماد کرتے ہوئے مان لینا۔ تو ایمان بالرسول، رسول کے اوپر ایمان لے کر کے آنا، یہ تو ایمان کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو ہم جنرلائز کریں تو کیا تعریف بنتی ہے، جو کہ بہت زیادہ اپلیکیبل ہے ہماری زندگیوں کے لیے 21ویں صدی کے اندر جا کر کے بھی، وہ کیا ہے؟ جس کو ہم سچا سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، جس کے اخلاق سے ہم متاثر ہیں، جس کو ہم نے پرکھا ہوا ہے، ڈائریکٹلی پرکھا ہوا ہو یا ہمارے کسی قریبی اعتماد والے نے پرکھا ہوا ہو، لیکن پرکھا ہوا ہے، اس کی بات مان لینا، سچوں کی بات مان لینا، با اخلاق لوگوں کی بات مان لینا۔ اور کس کی بات نہیں ماننا؟ جھوٹوں کی بات نہیں ماننا۔ اس کے اوپر تحقیق کرنا اگر ضرورت پیش آتی ہے تو، ورنہ ریجیکٹ کر دینا، کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی بھی، اگر وقت نہیں ہے، ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیں اس کو، فضول میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، لیکن ماننا لیں ان کی بات کو. فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، ایسے نہیں اس کو لے لو، ایسے نہیں اس کو مان لو. جھوٹوں کی بات نہ ماننا، سچوں کی بات مان لینا. جیسے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی بات مان لینا اور جو کافروں کے مشرکین کے سردار تھے ان کی بات نہ ماننا، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. ان کی بھی مانتا ہوں، ان کی بھی مانتا ہوں، ان کا بھی آخر حق بنتا ہے کہ وہ بھی میرے قوم کے سردار ہیں، ان کے ساتھ بھی میں نے بچپن گزارا ہے، بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، بڑی ان کی ویلیو ہے دنیا کے اندر، بڑا ان کے ہاتھ میں کاروبار ہے، نظم و نسق ہے، تو ان کی بھی مان لیتا ہوں، اور ہاں یہ صادق اور امین ہیں، ان کی بھی مان لیتا ہوں. یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. اس کی ماننا، اس کی نہ ماننا، جب تک اس کا انکار نہیں کرو گے اس کے اقرار کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی بات. ہم اتنے کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک ہیں، اتنے سویلائزڈ ہیں، اتنے ماشاءاللہ کلچر ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں ہم سب کی مانیں. ہم مولانا صاحب کی بھی ماننے چلیں اور ہم جو ہے نا وہ ڈانسر کی بھی مان لیں، ہم اس کی بھی مانیں، جھوٹے کے، دھوکے باز کے، اور سب کی مانیں بھائی ہم. یہ آج کی ڈیموکریسی ہے، یہ آج کا کلچرل سوسائٹی ہے، یہ ہم سب کی مان کر کے چلیں. وہ حقیقت پھر کیا ہوتی ہے، کسی کی نہیں مان رہا ہوتا، بس اپنے نفس کی مان رہا ہوتا ہے اور کسی کی نہیں مان رہا ہوتا. وہ تو پیچھے کی بات ہے نا، اوپر اوپر سے کیا سب کی ماننی چاہیے، سب کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر. کامن سینس کہتے ہیں ایوری ون، کامن سینس از لائک دا بیلی بٹن، ایوری ون ہیز ون، نہیں اوپینینز آر لائک بیلی بٹنز. اوپینینز تو ہوتے ہیں لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ بھی انگریزی کا ایک محاورہ ہے، کامن سینس از ناٹ سو کامن، استعمال نہیں کرتے اس کو. تو علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت ایمان، سچے کی بات ماننا، جھوٹے کا انکار کرنا. اور اس کے بعد ایمان جب ہوتا ہے تو اس کے بعد فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذکر کثیر. اور ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح پھیرنا نہیں، چلتے پھرتے مراقبہ کرنا نہیں. ذکر کثیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت میں رہنا. ذکر کثیر مینز کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہر حال میں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے ہیں حکموں کے سامنے، بحث مباحثہ اور حجت بازی نہیں کرتے. الذین یذکرون اللہ، یہ دوسری علامت اطاعت والی. اور اس کے بعد پھر ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جس بھی شکل کی ہوں، ان سے جن جن کا ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے ان کو غور سے دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہاں پر اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ذرا اس کے اوپر تھوڑا لوڈ ڈالتے ہیں، کھلا نہیں چھوڑ دیتے کہ بس ایسے ہی فارغ میں رہے، ہر طرف چگتی رہے، ہر طرف جو ہے وہ چرتی رہے، جانوروں کی طریقے سے، چرواہوں کی، یہ چوپایوں کی طریقے سے چرتی رہے ہر طرف، نہیں بلکہ ٹھہرتے ہیں، کسی چیز کو غور سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کنکلوژنز نکالتے ہیں. غور و فکر یہ عقل کے استعمال کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو غور و فکر سے کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے سچے کی بات مان کر کے اقرار کر لیا تھا کہ ہاں سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، مرنا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دیکھنا ہے، دینا ہے۔ یہ پہلے کیسے مانا تھا؟ سچے کی بات پر اعتماد کر کے مانا تھا۔ اب اس کے بعد جب عقل کو استعمال کر کے غور و فکر بھی کر رہا ہے، تو اب یہ جو مانی ہوئی بات تھی، اس کا اس کو ادراک اور زیادہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو اور زیادہ سمجھ میں، اس کی عقل بھی، اس میں بھی یہ باتیں آنی شروع ہو جائیں گی کہ اچھا واقعی جو انہوں نے فرمایا تھا، واقعی کتنا اچھا فرمایا تھا، کتنی سچی بات فرمائی تھی۔ اس کو کہتے ہیں معرفت الہی کا مزید بڑھنا۔ ایک معرفت تو مان کر کے حاصل کر لی تھی نا، ہاں ہے، اگرچہ میں نے نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھوں گا میں مرنے سے پہلے، لیکن یہ کہہ رہے تو ہے۔ لیکن جب عقل کو استعمال کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر پہنچ جاتا ہے اس مقام کے اوپر کہ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر جنت اور جہنم میرے سامنے بھی آ جائے گی تو بھی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، میں آلریڈی ان تمام مراحل سے گزر کر کے جنت اور جہنم کو ایسے مشاہدے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ وہ میرے سامنے موجود ہیں۔ تو ایسا مشاہدہ نصیب ہو جانا اس کو، اس کو کہتے ہیں معرفت الہی کا حاصل ہو جانا۔ اب ان چیزوں سے روکنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیٹریکٹرز، تو وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کی مثالیں بھی حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھیں۔ ایک تھی یہ جو کافر سائنسدان ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر بہت زیادہ غور کرتے ہیں، بہت ڈیپ جاتے ہیں ان مخلوقات کے اندر، ایٹم لیول کے اوپر جا رہے ہیں، نیوٹرون لیول کے اوپر جا رہے ہیں، پروٹون لیول کے اوپر جا رہے ہیں، الیکٹرون لیول کے اوپر، وہ ان سے بھی چھوٹا سب سے، وائرس لیول کے اوپر جا کے تحقیق کر رہے ہیں، اور ہیونلی باڈیز کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، سن کے اوپر تحقیق ہے جی، سٹارز کے اوپر تحقیق ہے جی، اور آربٹس کے اوپر تحقیق ہے جی، اور نہ جانے کیا کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی تحقیق موجود ہے، بڑی سے بڑی چیز کے اوپر بھی تحقیق موجود ہے، قریب سے قریب چیز کے اوپر بھی تحقیق موجود ہے، اور تھاؤزنڈز آف لائٹ ایئرز اوے چیز کے اوپر بھی تحقیق موجود ہے۔ لیکن ایتھیس بن جاتے ہیں، ایگنوسٹک بن جاتے ہیں، چلو ایتھیس نہیں بنے، ایگنوسٹک بن گئے۔ ایگنوسٹک کا مطلب آتا ہے کہ ہاں میں چرچ تو جاؤں گا، میں سینگوگ تو جاؤں گا، لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ خدا ویسے ہے تو نہیں، لیکن اگر نکل آیا کہیں سے مرنے کے بعد پتا چلا کہ ہے تو بچ جاؤں گا، ویسے میں نہیں سمجھتا کہ ہے، لیکن اگر ہوا تو بچ جاؤں گا، اس وجہ سے میں چرچ جاتا ہوں، بدقسمتی سے انسپوکن طریقے سے کچھ مسلمانوں کا بھی ہمارا یہ اس قسم کا بن گیا ہے، احتمالی طور پر ہم مسلمان ہیں، وہمی مسلمان جس کو کہتے ہیں نا، وہم کہ ہاں بھائی مولانا صاحب کی نہیں مانی نا تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، انویسٹمنٹ کے اندر نقصان ہو جائے گا، مولوی صاحب کی نہ مانی تو، پیر صاحب کی نہ مانی تو، تو چلو پیر صاحب سے مشورہ کرتے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ میں نقصان نہ ہو، وہ اس وجہ سے مشورہ کرتے ہیں، ماننے کی وجہ سے مشورہ نہیں کرتے، ایمان، عقیدت، احترام، اس کی وجہ سے مشورہ نہیں کرتے، صرف دنیاوی طور پر نقصان سے بچنے کے لیے مشورہ کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے مسلمان ہیں۔ تو ایگنوسٹک کا بھی اسی قسم کا تقریبا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو سائنٹسٹ کا کیا حال ہے؟ وہ کیوں اتنی تحقیق کے باوجود، اتنا غور و فکر کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے کیوں دور رہتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کو لگام نہیں دینا چاہتا۔ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے آرگنائزڈ ریلیجن کو قبول کر لیا، آرگنائزڈ ریلیجن کے خلاف ہے نا یہ ایتھیسٹ، کیا بھائی اسلام، ہندوئزم، بدھزم، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہوتی، ہاں ٹھیک ہے بس ہے تو ہے، بنایا ہوگا کسی نے، دا بگ بلاسٹ، دا بگ اوریجن کہیں سے آیا ہوگا، لیکن ہم آرگنائزڈ ریلیجن کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے کہ مانیں گے تو پھر ان کی بھی ماننی پڑے گی، ان کو مانیں گے تو ان کی ماننی پڑے گی، وہی مسئلہ جو کہ سارا کا سارا ابو لہب کا بھی تھا کہ محمد کو مان لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی پڑے گی، ابو جہل بھی اسی وجہ سے نہیں مانتا تھا۔ تو سب کچھ جاننے کے باوجود محروم، سائنٹسٹ بھی اسی وجہ سے محروم رہتا ہے جس وجہ سے ابو جہل محروم رہا تھا۔ پھر اس کے بعد آج کل کے مسلمان، ہم کیوں جی بہت کچھ پڑھتے بھی ہیں، بہت کچھ سنتے بھی ہیں، بہت کچھ ہم جانتے بھی ہیں، پھر بھی کیوں غور و فکر نہیں کر پاتے اور اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ کیونکہ ہمارا بھی لیسر لیول کے اوپر یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو لگام نہیں دینا چاہتے، ہم ڈسٹریکشن کے اندر نفس کو مزہ آتا ہے، تفریح ملتی ہے نفس کو، نفس چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت سیر کرتا رہے، ادھر کلک آف دی بٹن کے ساتھ، کلک کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر ویڈیوز دیکھے، میسجز دیکھے، اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرے، ادھر سے ایک دوسری کلک آف کرے اور انسٹاگرام کے اوپر چلا جائے، پھر وہاں پہ شغل بازی کرے، پھر وہاں سے ایک اور کلک کرے اور پھر وہ چلا جائے فیس بک کے اوپر، اور پھر وہاں سے ایک اور کلک کرے، پھر وہ چلا جائے نیکسٹ ایپلیکیشن کے اوپر. نفس یہ چاہتا ہے، وہ فوکس کرنا نہیں چاہتا، وہ ڈسٹریکٹڈ رہنے میں اس کو مزہ آتا ہے. تو چونکہ ہم بھی انتہائی لیول آف ڈسٹریکشن کا شکار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ہم جانتے تو ہیں لیکن غور و فکر نہیں کر پاتے کسی چیز کے اندر، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے. اس وجہ سے اس دور کے اندر مسلمانوں کو بے وقوف بنانا، ان کے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے، حدیث بھی ہے، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے ان کے پاس، لیکن مسلمانوں کو بے وقوف بنانا شاید کبھی اتنا آسان نہیں رہا ہوگا جتنا اس دور میں آسان رہا ہے. آپ سبھی کے سارے جانتے ہیں واٹس ایپ نے جو ہے وہ ایک ٹرمز اینڈ ایگریمنٹ بنا دیا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر ایگری کر لینا تو ہم آپ کا ڈیٹا جو ہے نا اٹھا کے فیس بک کو دیں گے. سارے پریشان اوہ ہماری پرائیویسی جو ہے وہ. پھر اس کے بعد دھنا دھن میسجز ادھر بھی کر رہے ہیں، 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 پریشان ہوئے ہوئے پرائیویسی، اوہ ہماری پرائیویسی کمپرومائز ہو جائے گی. عقل نہیں استعمال کرنی بالکل، سوچنا نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا، ذرا تحقیق تو کریں کہ ہے کیا اس کے اندر لکھا ہوا، کوئی واقعی ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پاس محفوظ تھی اب وہ جا رہی ہے، یا وہ چیز جو کہ پہلے ہمارے پاس نہیں تھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اعلان کیا ہے. نہیں، یہ اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے اس کے لیے. تو مسلمانوں کو نا کوئی شوشہ دے دینا اور اس کے بعد اس شوشے کو جو ہے وہ دنیا کے چار کونوں کے اندر پھیلا دینا نا، سب سے زیادہ آسان ہو چکا ہے اس وقت، اور بڑی خیر خواہی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈٹریکٹرز کیا ہیں مسلمان کے؟ یہی ڈسٹریکشن جس کے اندر پھنسے ہوئے ہم بری طریقے سے. ماشاءاللہ بہت زیادہ دیندار بھی ہو جائیں گے نا تو بھی کبھی ایک شیخ کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے شیخ سے مشورے لیں گے، پھر تیسرے شیخ سے مشورے لیں گے، پھر اس کی مجلس میں بھی جائیں گے، پھر اس کی مجلس میں بھی جائیں گے، اور یوٹیوب کے اوپر تو ماشاءاللہ کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، انگریزی میں بھی مل جائے گا اور اردو میں بھی مل جائے گا اور اپنی دیسی زبان کے اندر بھی مل جائے گا، جو بھی پنجابی پشتو جو بھی ہے اس میں بھی مل جائیں گے سب ماشاءاللہ. تو ہمارے مشائخ جو فرمایا کرتے تھے جی کہ ایک کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑے اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کی منازل طے کرے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس کو کمپلیٹلی ڈی فوکسڈ سالک کہتے ہیں. اس کو ایسا سالک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، سلوک میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ہاں اس کو مرتبے مل جائیں گے، عالم بن جائے گا، ڈگری مل جائے گی اس کو، یا ہو سکتا ہے کوئی حضرت جو ہے وہ ان کو اجازت خلافت بھی دے دیں، لیکن اصلاح نہیں ہونے والی ایسے سالک کی، اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہونے والا. تو جو عام مسلمان ہوتا ہے نا اس کی ڈسٹریکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ غور و فکر نہیں کر پاتا. خیر اور بھی باتیں ہیں لیکن ابھی اس کو سکپ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو تھیں اس کو کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ریاکشن بتایا، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب یہ غور و فکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو پھر آگے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، او ہمارے رب آپ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول میں نہیں پیدا کری. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی کی حکمت کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ آپ حکیم ہیں، اور فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. تو آپ حکیم ہیں، آپ نے اس دنیا کو پیدا کیا، آپ کا تو کوئی بظاہر چھوٹا نظر آنے والا فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، اور یہ پوری کی پوری کائنات کو آپ نے بغیر حکمت کے، بغیر وجہ کے پیدا کر دیا، ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو یہ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں یہ اس کی بنیاد پر، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، آپ مسٹیکس نہیں کرتے، اب کوئی بھی برائی آپ سے منسوب نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی ظلم آپ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا، آپ کا ہر چیز ہر عمل جو ہے بالکل ایگزیکٹلی ایکیوریٹ ہے اور صحیح صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. اور اسی کے نتیجے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ پھر اس حقیقت تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ساری کائنات انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی صرف یہ نہیں کہ ایسی باطل میں نہیں بنائی ہے، باقی نہیں پتا کیوں بنائی ہے، نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، یہ ہمارے لیے پیدا کری ہے، اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے. تو اس نتیجے پر بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مقصد حیات کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں. تو پہلی چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اقرار کرتے ہیں، دوسری چیز کہ مقصد حیات کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں. یہ اب ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اب وہ گول فوکسڈ ہو جاتی ہے، گول اورینٹڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو گول مل گیا، مقصد مل گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی. اب اس گول کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، محنت کرنی ہے. ایک انسان کو گول ہی نہ ملا تو وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے گا، گول تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا، یا غلط گول آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، تو اس نے تو منزل تک نہیں پہنچنا ہے. آج جمعہ کی نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ. عاملتن، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، ناصبہ، تھکنے والے اپنی محنت کے اندر، کیا ہوگا ان کا؟ تصلی نارن حامیہ، آگ کے اندر، کھولتی ہوئی آگ کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا. بڑی محنت کرتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ جو دوسرے ادیان کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن خوب عبادتیں کری انہوں نے، خوب محنتیں کری، خوب مجاہدے کرے، جنت نہیں ملنے والی ہے ان کو، جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ گول غلط آئیڈینٹیفائی کیا انہوں نے. اب محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، فائدہ کوئی نہیں ہونے والا ہے، وہی جہنم کے اندر جائیں گے. تو ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اس غور و فکر اور ذکر کے نتیجے میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کے بعد حضرت نے اس کی تفسیر کے تحت جو ہے وہ رد عمل میں جو پھر یہ لوگ درخواستیں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان کو ون بائی ون ذکر کیا کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہیں. تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ پہلی درخواست ان کی یہ ہوتی ہے، فقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرمائیے، جہنم کے عذاب سے بچائیے. تو جہنم کا عذاب کیا مطلب؟ ایسے ہی ہماری طرح سے دعا مانگ لیتے ہیں جو دو نماز کے بعد ہم جلدی جلدی کر کے جو ہے وہ نہیں. یہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہی کا دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو جہنم میں جاتا ہوا تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اتنی عظمت ہے، اتنی بڑائی ہے، اگرچہ کہ میں ایمان لے کر کے آ گیا ہوں، اگرچہ کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو ہی نہیں سکتے کبھی، اور میں اللہ تعالیٰ کی یقیناً بہت ساری نافرمانیاں کر رہا ہوں، کم سے کم درجے کے اندر میرے زندگی میں بہت سے ایسے لمحات گزرتے ہیں جب میں اپنے پروردگار سے غافل رہتا ہوں. تو ڈیزرو تو میں جہنم کرتا ہوں, آئی ایم ڈیزرونگ آف جہنم. وہ اس ادراک کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, روایتی طور پر نہیں مانگ رہے ہوتے, بھیڑ چال میں ہر ایک کو فالو کرتے ہوئے نہیں مانگ رہے. ہاں اس نے مانگی تھی تو میں بھی مانگ لیتا ہوں, کچھ تو فائدہ ہو جائے گا شاید. یا یہ کہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوئے جہنم سے پناہ نہیں مانگ رہے ہوتے, میں ہوں تو جنتی لیکن بس ایسی مانگ لیتا ہوں, چلو مانگنے میں کیا حرج ہے. ان کو دید قصور نصیب ہوتی ہے, اپنے گناہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کا محاورہ ہوتا ہے فقنا عذاب النار. ہمارا کیا معاملہ ہے, ہمارے اوپر تھوڑی سی کیفیات اگر آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں جی میں تو بس اس دنیا سے کٹ چکا ہوں اور میرا دل تو پروردگار سے واصل ہو چکا ہے, بس اب دنیا کو مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کمی رہ گئی ہے, وہ اٹھانا شروع کر دے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ نا ان کی لینگویج نہیں ہوتی اس طرح کی. اگر کوئی اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے نا کہ میرا دل تو دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے, تو اس کے دو, یا تو کچھ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں, بہت زیادہ اپنے بارے میں عجب اور تکبر میں مبتلا ہیں, یا یہ کہ عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے, ورنہ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتے, عقل میں کچھ فطور ہے, ایسے اس الفاظ کو تھوڑی کوئی استعمال کرتا ہے چاہے کسی کے سامنے بھی ہو. پروردگار سے بات ہو رہی نا فقنا عذاب النار, تو بھئی شعر و شاعری میں تو چلو اس طرح کی چیزیں چل جاتی ہیں لیکن نثر میں نہیں چلتی اس طرح کی باتیں. ہم نثر میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, شعر و شاعری میں کرتے ہیں تو پھر کچھ ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی شاعر تو اس طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. بھائی شعر ہے یہ, چلو ٹھیک ہے چلتا ہے, نثر میں نہیں چلتی اس طرح کی باتیں. تو اولو الالباب کا پہلی درخواست کیا ہوتی ہے, فقنا عذاب النار, دید قصور. دوسری درخواست لکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا, کہ جس کو آپ نے جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا تو وہ رسوا ہو گیا, وما للظالمین من انصار, اور ظالم ہے اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ کیونکہ جن کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو. یعنی جہنم کی آگ سے زیادہ اس کو یہ چیز بری لگے گی کہ اس کی بدکاریاں لوگوں کے سامنے نہ کھلیں. کیا عجیب ماحول ہوگا, کیا عجیب معاملہ ہوگا. تو لوگوں کے سامنے کی ذلت جو ہوتی ہے نا اس سے پھر بہت ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگنی چاہیے. ہمارے حضرت جو اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں نا کہ اے اللہ آپ لوگوں کے سامنے کی رسوائی سے بچائیے, عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے, اس کے دو اینگلز ہوتے ہیں, اس کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے اندر عیب ہیں, اس کا اقرار, میں عیبوں سے بھرا ہوا ہوں, اور دوسرا عزت کا خیال, غیرت کا خیال کہ دوسروں کے سامنے مجھے رسوا نہ کیجیے, بے شک آپ میرے تمام عیوب سے واقف ہیں. دوسری درخواست یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے. پھر اس کے بعد تیسری درخواست, ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا منادین, کہ بے شک کہ ہم نے سنا ایک منادی کو, آواز دینے والے کو, یونادی لل ایمان, جو کہ ایمان کے لیے منادی کر رہا تھا, بلا رہا تھا لوگوں کو, ان آمنو بربکم, کہ اپنے رب کے اوپر تم ایمان لے کر کے آ جاؤ, مان لو اس کی بات کو, فآمنا، پس ہم ایمان لے کر کے آ گئے۔ تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منادی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا اور اس پر ایمان لائے، تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ فاغفر لنا ربنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمارے عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں، یعنی ان کے زمرے میں شامل فرما لیں۔ ابرار کا بھی تذکرہ نہیں چھوڑتے، یعنی ان کی نگاہیں جو ہیں جہاں اللہ و اللہ پہ جمی ہوتی ہیں، وہیں اللہ والوں کو بھی یہ اگنور نہیں کرتے، اپنے آپ کو سب سے بلند نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ان سے کئی گنا بلند لوگ اس دنیا میں ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ والحقنا من الصالحین، یا الحقنا بالصالحین، الحقنا من الصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی تو اس میں اپنے آپ کو صالحین میں شامل کرنے کی دعا فرمائی تھی، یعنی ان سے بھی بڑے بہت سارے صالحین دنیا کے اندر گزر چکے ہیں۔ تو ان کا جو اکنالجمنٹ ہوتی ہے نا، نیک لوگوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی اکنالجمنٹ، اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ بھی ان لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بزرگوں سے انڈیپینڈنٹ رکھ کر کے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، ان کو بھولنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک قول آج کل بڑا چل رہا ہے کہ ایک دفعہ فرمایا کہ جو طالب علم مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد مستقل بذات ہو کر کے کام کرتا ہے، اساتذہ سے الگ ہو کر کے مستقل بذات، بس اس نے اپنا ایک کام سٹارٹ کر لیا، مدرسے کا کام سٹارٹ کر لیا، کوئی انسٹیٹیوشن بنا لیا، کچھ کر لیا، اب پڑھا رہا ہے جو اس نے کتابیں پڑھی تھیں، اور اساتذہ کے تحت نہیں رہ رہا، ان کے سائے میں نہیں رہ رہا، اس سے اس کی عقیدت احترام والا رشتہ باقی نہیں ہے، مستقل بذات ہو کے کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ طالب علم مستقل بد ذات ہوتا ہے، یعنی وہ پرماننٹلی جو ہوتا ہے بد ذات ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا اس کے کام سے، اس کے دین کے کام سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ حقیقت ہیں جو کہ ہمارے اکابرین ہمیں سمجھاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ ملحق ہونے کو یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، اللہم اجعلنا حبک وحب من یحبک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ امت کو دعا سکھلائی کہ ان لوگوں کو بھی، ان لوگوں کی محبت بھی تم مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ہو گئی تیسری درخواست۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور مضرت سے بچنے کے لیے تھیں، یعنی جس کو شریعت کے اندر دفع مضرت کہتے ہیں، برائی کو اپنے سے دفع کرنا، دور کرنا، یہ نمبر ون پرائیورٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جلب منفعت ہوتی ہے، منفعت کو، فائدہ مند چیز کو حاصل کرنا۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی درخواست جو ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ جو تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے رسولوں کے واسطے سے، تو ہمیں وہ وعدے کا اہل بنا دیجئے، مستحق بنا دیجئے۔ وہ اس طرح سے ہمیں عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی بھی نہ ہو، یعنی اب ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے جو ہے وہ مار پڑ رہی ہے، مواخذہ ہو رہا ہے، بدنامی ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں معافی کی صورت بن رہی ہے، بلکہ اول ہی سے معافی فرما دیجئے، آپ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہی ہو۔ عقل والوں کی علامات بیان فرمائیں اور پھر عقل والوں کا یہ جو غور و فکر اور ذکر ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اقرار کرتے ہیں اور مقصد حیات تک پہنچ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے، اچھا مقصد حیات کے بارے میں بات کری تھی نا کہ جی جب گول آئیڈینٹیفائی ہو گیا تب اس کے لیے عمل کریں گے، تو عمل کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایکشنز، اعمال، عبادتیں کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ درخواستیں کرتے ہیں. درخواستیں پہلے آئی نا، درخواستوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا. یہ سب کیا ہے؟ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. کیا یہ دعا ہے؟ یعنی پہلے دعا کی باری آتی ہے، پہلے پروردگار سے لا لگانے کی. ہاں جی، مقصد آئیڈینٹیفائی ہو گیا، مجھے یہاں پہنچنا ہے، میرا یہ گول ہے. اب بھاگنا نہیں شروع کر دیتے فوراً سے، ہاں جی گول آئیڈینٹیفائی ہو گیا، چلو جی سپرنٹ لگاؤ، ایک بھاگے ادھر سے دوڑنا شروع ہو گئے. نہیں، پہلے اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں، دعا پھر اس کے بعد دوا. دعا کی باری ہمیشہ دعا کے بعد آنی چاہیے. ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم یا تو دعا کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم پہلے دعا شروع کرتے ہیں، بعد میں پھر تھوڑا ٹائم ملتا ہے نا، پھر دعا مانگتے ہیں. اللہ والوں کا یہ حال نہیں ہوتا، اللہ والوں کا انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے پہلے دعا، فوراً اللہ تعالی سے. پہلے ہمارے ہاں محاورے میں، یعنی عام بول چال میں تھا، جب کسی کی چیخ کی آواز آئی لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا یا اللہ خیر. یہ کیا ہے یا اللہ خیر؟ دعا ہے یہ، اے اللہ خیر فرمانا، دلی دل کے اندر اے اللہ کسی نقصان سے بچا لینا، اے اللہ کہیں کچھ معاملہ گڑبڑ نہ ہو گیا ہو، کہ زیادہ خرابی نہ ہو گئی ہو، میرے بچے کی چیخ کی آواز آئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ہاتھ کٹ گیا ہو، یا کسی اور بچے کو اس نے نقصان پہنچا دیا ہو، یا کچھ ہو گیا ہو. آج کیا ہوتا ہے، چیخ کی آواز آتی ہے نا، دوڑتے پہلے، اور دوڑنے کے بعد جب اس کے بعد دعا تو مانگی نہیں تھی، ایسے ہی دوڑ گئے تھے. اب کوئی بری چیز دیکھنے کو مل رہی ہے نا، تو پھر اس کو پھر دوا دارو یہ سب کچھ، ٹینشن ڈپریشن اور یہ وہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کوئی اللہ والا آتا ہے، کوئی نیک آتا ہے، کہتا ہے دعا بھی مانگی تھی. اچھا اچھا، ہاں دعا بھی تو مانگی تھی، چلو جو دعا. پھر اس کے بعد دعا کرنے کے لیے دوسروں کو فون کرتے ہیں، دوسروں کو میسجز کرتے ہیں، آپ دعا کر دیجیے گا، آپ دعا کر دیجیے. تو عقل والوں کا کیا ہوتا ہے ریاکشن؟ سب سے پہلے دعائیں، اور اس کے بعد پھر دعا بھی کرتے ہیں. تو جب دعا کا معاملہ ہو گیا، درخواستیں ہو گئی نا، تو دیکھیں اللہ تعالی کا فیصلہ تو اسی وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں؟ فاستجاب لہم، فاستجاب لہم. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے، یعنی ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ پہلے قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کہ درخواستیں جو تم نے کری ہیں، ہم نے درخواستیں قبول فرما لی، پھر اس کے بعد جو تم عمل بھی کرو گے نا، عمل کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے، تو میں کوئی بھی تمہارے اعمال ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد نے کیے ہوں چاہے عورت نے کیے ہوں. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی مرد اور عورت میں نا اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے. روز اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں، ایک کو جو ایک درجہ اوپر بنایا، دوسرے کو درجہ نیچے بنایا، اس کو جو ہے وہ دوسری کیفیات دیں، اس کو تھوڑی سی مختلف کیفیات دیں، وہ ساری چیزیں مختلف ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر تم دونوں میرے لیے ایک ہی ہو. تم دونوں کی دعائیں میں ایکول امپورٹنس کے ساتھ سنتا ہوں، ایکول امپورٹنس کے ساتھ قبول کرتا ہوں، اور تم دونوں کے اعمال جو ہے وہ ایکول امپورٹنس کے ساتھ میں قبول کرتا ہوں، ضائع نہیں کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اور لوگ جو آگے بڑھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کری اور اپنے گھروں سے ان کو نکالا گیا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین پر آ جانے کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا، باپ نے نکال دیا، ماں نے نکال دیا، محلے والوں نے نکال دیا محلے سے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اذیتیں دیے گئے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی کی بات ماننے کی وجہ سے، یا اللہ کے نبی کے ورسا کی بات ماننے کی وجہ سے وہ اذیتیں دیے گئے، تکلیفیں دیے گئے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور پھر اور بھی زیادہ آگے بڑھ کر کے جب حکم آ گیا قتال کا، جہاد کا حکم آ گیا، تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں چوکے، قتل بھی کیا، قتل کیے بھی گئے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے جو گناہ بھی ہوں گے نا ان کی زندگی میں جو ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی ہم معاف کر دیں گے، ان کے اوپر سے اریز کر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بالضرور ہم ان کو داخل کریں گے جنتوں کے اندر کہ جو کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، یہ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہترین ثواب ان لوگوں کے لیے ہے. تو بہترین کیرٹس دکھائے، بات مانو گے تو کیرٹ ملے گا، بہت اچھا تمہیں بدلہ ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تم جنت کے اندر گزارو گے. تو موٹیویشن کے لیے جو ہے وہ اچھے انجام کا بھی تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو کافروں کے پاس اس دنیا کی زندگی کے اندر جو چلت پھرت موجود ہے، ہر وقت انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، کبھی ادھر جا رہے ہیں ویکیشن منانے کے لیے، کبھی ادھر جا رہے ہیں ویکیشن منانے کے لیے، اور مزے اڑا رہے ہیں شہروں کے اندر، تو اس یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، تمہیں غرور میں نہ مبتلا کر دیں. غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ. متاع قلیل، یہ تو چند روزہ زندگی کے اندر ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہیں. ثم مأواہم جہنم، اور مرنے کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ان میں سے کچھ ان کے پاس باقی نہیں رہے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ انوں کے لیے. تو احتیاط کی بھی تلقین فرمائی کہ دیکھو احتیاط سے رہنا، یہ ساری چیزیں تم نے بڑی اچھی اچھی کر لی ہیں، اعمال بھی کر لی ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی کی چکا چون جو ہے نا وہ تمہارے دل کو جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا کر دے، تمہارے ذوق و شوق کو جو ہے وہ کم کر دے. یہ تو ایک بہت مستقل ٹاپک ہے، دنیا کی بے ثباتی کے اوپر نظر رکھنا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے جدوجہد کرنا، محنت کرنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بیچ بیچ میں جیسے ایک جملہ انسرٹ کر کے کافروں کی محرومی کا ہمیں بتا دیا. آگے فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، تقویٰ کی زندگی جنہوں نے اختیار کری، ان کافروں کی نقالی، ان کافروں سے مرعوب ہونا، ان کافروں کے کلچر کو جو ہے وہ اچھا سمجھ کر کے فالو کرنا، مجبوراً نہیں کہ جی جاب پہ ہے یہ کہ بھئی آپ نے تھری پی سوٹ پہن کر کے آنا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ جبہ پہن کے نہیں آنا ہے. یا جیسے آپ لوگوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہے کہ جب یہاں پہ جاب لگی تھی تو حضرت نے خود فون کر کے ساجد کو کہا تھا جبہ پہن کے مت چلے جانا. ان کو بھی تھا کہ یہ تو اتنا ہو چکا ہے کہ یہ تو جبہ پہن کر کے دفتر میں بھی چلا جائے گا. تو بندہ ایسا بننے کی کوشش کرے نا کہ جی جس کو کہ نا ان کے لباس میں کراہیت آتی ہو اور مجبوری کی وجہ سے پہننا پڑا ہو تو پہنو، یا یہ کہ مشائخ کو بولنا پڑے کہ بھائی پہنو، یہ ڈفرنٹ قسم کی سچویشن ہے، ڈفرنٹ سرکمسٹانس ہیں، یہاں پہ اس کراہیت کے ساتھ یہ والا کام کرو تو پھر بندہ کام کرے. ہم تو اپنے جو ہمارے وہ ماضی کی ہماری خواہشات ہوتی نا وہی ختم نہیں ہوتی. جب مجلس میں آتے ہیں تو داڑھی ٹوپی یہ اور جبے پہن کر کے آ جاتے ہیں، اور جب ادھر جاتے ہیں تو ان کے جیسے بن جاتے ہیں، اور شوق کے ساتھ اچھا سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یعنی رغبت کے ساتھ یہ لباس پہناتے ہیں کہ زیادہ ٹو مچ مولوی نہ بن جائے. اور مولوی بنو تو ایسے بنو کہ جس کو انگریزی فرفر آتی ہو. یہ اس لیے نہیں کہ یہ مجبوری ہے کہ انگریزی جو ہے وہ ایک ضرورت بن چکی ہے لوگوں کی، ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے میں کراہیت کے ساتھ انگریزی بول رہا ہوں. ہم بھی انگریزی بولتے ہیں، ہم بھی انگریزی کے الفاظ بیچ بیچ میں انسرٹ کرتے ہیں، لیکن کراہیت کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے آڈینس کے دماغ کو آہستہ آہستہ ادھر لانے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے حضرت بھی کرتے ہیں، ان سے ہم نے یہ سیکھا. ایک شخص اس لیے کر رہا ہے کہ نہیں، اصل دین تو ہے ہی جو کہ انگریزی میں پیش کیا جائے، اور اردو والوں کو تو دین آتا نہیں ہے. اس کیفیت کے ساتھ کوئی انگریزی بول رہا ہے، بالکل نیتوں کا فرق ہے، بالکل مکمل ڈفرنٹ معاملہ ہے اس کے اندر، بالکل یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے اندر. یہ دونوں عمل ایک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نیتوں سے خوب واقف ہیں، دلوں کی کیفیات سے خوب واقف ہیں. کیوں یہ بندہ یہ والا کام کر رہا ہے؟ ہم نے اپنے مشائق کو باغیرت دیکھا ہے، بے غیرت نہیں دیکھا ہے کہ وہ کافروں سے مرغوب ہو کر کے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے ہو، دین پہ عمل کرتے ہو، ہرگز نہیں. یہ عاجز جینز کا دیوانہ تھا ایک زمانے میں، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا چاہیے، صحابہ کرتے تھے، ہم صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بتاتے تھے کہ میں یہ زندگی گزارتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ والے سے تعلق بنا دیا، توبہ کر لی ان چیزوں سے. یہ عاجز تھا جینز کا دیوانہ ایک زمانے میں. تو حضرت سے ملنے کے لیے گئے امریکی نوجوانوں کے ساتھ، تو وہی جینز اوپر سے جبہ، تو وہاں جب پہنچے نا نیویارک تو ہمارے جو استاد تھے وہ برداشت اس وقت تک کر رہے تھے, پھر ان کی بھی برداشت جواب دے گئی. انہوں نے فرمایا If حضرت جی sees you wearing this jeans, he is going to kill you. وہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر تمہیں یہ جینس پہنے ہوئے دیکھ لیا نا. تو میرے تو پسینے چھوٹ گئے. پھر وہاں جو ساتھی ساتھ آئے تھے, بھائی کسی کے پاس شلوار ہے جو سائز کی آتی ہو, تو ایک ساتھی سے الحمدللہ سائز کی شلوار مل گئی, تو جبے کے نیچے پھر شلوار بھی چینج کری. تمہارے مشائخ جو ہوتے ہیں نا ایسے غیرت مند ہوتے ہیں, بے غیرت نہیں ہوتے. تو ہمیں اگر دین میں واقعی آنا ہے نا اور فائدہ اٹھانا ہے نا, ہمیں غیرت کی کیفیات بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. بغیرتی والا دین زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, غلطی ہوتی ہے, انسان کرتا ہے, چھوڑنا ہے ان غلطیوں کو بھائی, لے کے نہیں آگے مرنا نہیں ہے ان غلطیوں کے ساتھ نا, توبہ کرنی ہے نا. اذان ہو گئی انشاءاللہ, باقی ایک دن ہفتے پھر پڑھیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. دعا سے پہلے توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں. زندگی میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سب سے توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. آواز کو پست رکھیے گا, اپنے دلی دل میں تحت اللفظ تحت الزبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء اللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معمولات مشائخ بتاتے ہیں ایک دفعہ سن لیجئے. کل 6 معمولات ہیں. پہلا معمول صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنبی وتوب الیہ. دوسرا صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدرود شریف پڑھنا, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے ورنہ آدھا پارہ پڑھ لیں, لیکن کچھ نہ کچھ ناظرہ قرآن کی تلاوت روزانہ کرنی ضروری ہے, معمولات میں داخل ہے. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں, دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں, علم اور ارادے سے تمام گناہوں کو چھوڑ دینا, یہی وقوف قلبی کی حقیقت ہے. اور پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں, مصلے پر یا صوفے پر, کرسی پر, جہاں بھی آپ کے لیے آسانی ہو, سہولت ہو. قبلہ رخ بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہے, حالت وضو میں بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے مراقبہ کرنے کے لیے. بس بیٹھ جانا, آنکھوں کو بند کر لینا, سر کو جھکا لینا, دل کی طرف متوجہ ہو جانا, اور یہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ, یعنی یہ آوازیں جو ہیں وہ میرے دل سے نکل رہی ہیں, اللہ 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 کے نام کی بس صدا نکل رہی ہے, اور میں اس کو بیٹھے ہوئے سننے کی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہی مراقبہ کہلاتا ہے. یہ جملہ اکثر لوگ سنتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ اور ہی ہیں, اس کو بار بار ہر ہفتے ہی ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ بس یہ نیت کرنی ہے کہ آواز اللہ 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 کی نکل رہی ہے اور میں نے اس کو سننے کی کوشش کرنی ہے. اب 15 منٹ, 20 منٹ, جتنی دیر بیٹھے ہوئے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, یہ مراقبہ ہے. تو پھر پتہ نہیں 2-2 مہینے, 3-3 مہینے, سال بعد لوگ آ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تو زبان سے پڑھا تھا. پتہ نہیں کیوں, سمجھ میں نہیں آتا. خیر, تو سننے کی کوشش کرنا، یعنی اپنی توجہ دل کی ڈائریکشن میں مرکوز کرنا، غور کرنا اس کی طرف، اور اس آواز کو نا پانی کی، یعنی جیسے کہ دیوار کے اوپر ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اب اس گھڑی پہ جو ٹک ٹک ہوتی ہے سوئی کی، تو وہ ہمیں آواز نہیں آتی، لیکن ٹک ٹک تو ہو رہی ہے نا، اب ہمیں آواز نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گھڑی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گھڑی کی ٹک ٹک چل رہی ہے، ہمیں آواز نہیں آ رہی. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی ڈائریکشن میں متوجہ نہیں ہوتے گھڑی کی طرف. دوسری ریزن کیا ہوتی ہے آواز نہ آنے کی؟ کہ کمرے کے اندر شور ہو رہا ہوتا ہے، تو اس شور میں یہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اتنی باریک ہوتی ہے کہ وہ دب جاتی ہے، تو اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہوتی. تو اب ان دونوں مسئلوں کا حل کیا ہے؟ آواز تو سننی ہے نا، وہ تو نکل رہی ہے، حل کیا ہے؟ دو ہی حل ہیں، دو مسئلے ہیں، دو حل ہیں. ایک حل یہ ہے کہ اس کی ڈائریکشن میں فوکس کرنا، اور دوسرا حل یہ ہے کہ شور کو بند کرنا. ٹھیک ہے، اس کا یہ حل تو نہیں ہے کہ آپ زبان سے شروع ہو جائیں ٹک 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 ٹک، آپ کو ایک سال کے بعد آ کے بتایا کہ جی میں زبان سے ٹک ٹک کرتی ہوں، کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ تو یہ یعنی انفارچونیٹلی دس از اے ریالٹی، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ آ کر کے بول رہے ہوتے ہیں میں ٹک ٹک کر رہی ہوں. تو وہی عقل کے اوپر دو دو تمہیں کئی ہفتوں سے جو بیان کریں ایسے نہیں کر رہے خواہ مخواہ میں نا، کسی وجہ ہے کہ اس کے اوپر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت سادہ سی بات ہے کہ آواز تو نکل رہی ہے، آپ نے پیدا نہیں کرنا ہے اس کو، وہ تو نکل رہی ہے، سننے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مراقبہ، پانچواں معمول ہے. اور چھٹا معمول جو ہے وہ اصلاحی تعلق ہے، کہ کسی کے ساتھ جو ہے اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کرنا. انسان کو نا دین پہ چلنے کے لیے ایک فورس کی، ایک پاور کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ پاور قوت ارادی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ قوت ارادی نا ہر ایک کے اندر بلٹ ان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی پیدائشی طور پر ہر بندہ جو ہے وہ قوت ارادی کا مالک نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے نا اس کو اس قوت ارادی کے لیے ایک رابطے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں سے وہ یہ قوت ارادی کو حاصل کرے، سیکھے، اس کو بک اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو انکریج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کے بعد شیطان اور نفس کے جو وسوسے ہوتے ہیں ان وسوسوں سے اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. تو اس وجہ سے اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے وہ معمولات میں داخل بھی ہے، اور اس کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ معمولات کی کتابی چیز نہیں ہے کہ کتاب میں پانچ معمولات پڑھ لیے یا بیان کے اندر پانچ معمولات سن لیے اور اس کے بعد پھر آپ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اس کے راستے میں انسان کی قوت ارادی کی کمی بھی رکاوٹ بنتی ہے، اور نفس و شیطان کے بہکاوے بھی رکاوٹ بنتے ہیں. اس وجہ سے اصلاحی تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے شروع میں، جب تک بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہو کر کے جو ہے وہ خود سے چلنا شروع نہ ہو جائے. بیٹری ہماری ڈیڈ ہوتی ہے، تو جو ڈیڈ بیٹری ہوتی ہے گاڑی کی، تو اس کو پھر جمپ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے دوسری گاڑی سے جو کہ چل رہی ہے، جس کی بیٹری ڈیڈ نہیں ہے، تو اسے جمپ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے نا. اس کے بغیر تو آپ گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں، صفائی کر لیں، کار واش میں لے جائیں، مطلب کار واش کروا لیں، اور پھر اس کے اندر خوشبو بھی لگا لیں، اور پھر آپ بڑے اچھے سے سٹائل مار کر کے بیٹھ جائیں اس کے اندر، گاڑی تو نہیں چلے گی نا. گاڑی چلانے کے لیے تو بیٹری کو سٹارٹ کرنا ہے نا، تو بیٹری کے لیے جمپ سٹارٹ دوسری بیٹری سے، دوسری گاڑی سے کرنی پڑتی ہے. اسی طریقے سے اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمیں جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کو مزید آگے چلانے کے لیے بھی، کہ بھئی راستہ جو ہے وہ ہمیں شیطان راستے سے بھٹکا نہ دے اور گمراہ نہ کر دے. تو صحیح راستے پہ کے اوپر برقرار رہنا، چلتے رہنا، تو ان سب چیزوں کے لیے صحیح تعلق بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ چھ معاملات ہو گئے، ان چھ معاملات کو انشاءاللہ پابندی سے کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، اور وہ جو کیفیات جو بیانات کے اندر سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں نا، تو وہ کیفیات بھی حاصل ہو ہی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ان معمولات کے سننے کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. اس مراقبے کے اندر جو اجتماعی شکل میں جو ہم ابھی مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں نا دعا سے پہلے، تو اس میں بس یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں داخل ہو رہی ہے، بس یہ نیت کرنی ہوتی ہے. اس مراقبے کے اندر اللہ اللہ کو کی آواز کو سننے کی نیت نہیں کرنی ہوتی ہے، اجتماعی مراقبے کی نیت میں یہ چیز کم ہوتی ہے. بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. الحمدللہ،
لا إله إلا الله محمد رسول الله تبارك الله سبحانه ربي العالمين الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا، اے اللہ ہمیں نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما، فتنہ مال سے جمال سے محفوظ فرما، اے اللہ بوڑھی عمر کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ موت سے پہلے ایمان کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اے اللہ سوئے خاتمہ سے محفوظ فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ پانے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ ہمارے اندر عمل کچھ نہیں، اے اللہ ذکر نہیں، فکر نہیں، اے اللہ علم نہیں، کچھ بھی نہیں، اے اللہ صرف تیری رحمت کی امید ہے، اے اللہ بڑوں سے جو الفاظ سیکھ لیے ہیں، اے اللہ ان الفاظ سے ہی تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ان الفاظ کے اندر حقیقت آپ پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کیفیات، اے اللہ ہم کیفیات سے عاری ہیں، اے اللہ کیفیات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سینوں میں محبت کی ایک رمق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اس مادی دور میں پیدا ہوئے، اے اللہ مادی دور میں پڑھ کے جوان ہوئے، اے اللہ ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، اے اللہ ہمیں محبت کرنی نہیں آتی، اے اللہ ہم نفس کے غلام ہیں، اے اللہ نفس پرست ہیں، اے اللہ مادہ پرست ہیں، اے اللہ جو چیز ہمارے نفس کو خوش کرتی ہے چاہے وہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اے اللہ اس کو اپنا لیتے ہیں، اے اللہ نفس کو جو خوش نہیں کرتا، نفس کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اللہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اللہ ہم مادیت پرست ہیں، اللہ دلوں کی کیف کی کیفیات سے آری ہیں، اللہ ہمارا قلب سو چکا، اللہ بلکہ حقیقت ہمارا دل مو چکا، اللہ ہمارے سامنے آخرت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، اللہ ہمارے سامنے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اللہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ ذی علم ذی شعور، اے اللہ دنیا میں عزت والے، اے اللہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، جانے کی خبریں پڑھتے ہیں لیکن اے اللہ ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اے اللہ اگر کوئی سویا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ جاتا ہے، اے اللہ جو مرا ہوا ہو اس کو جھنجھوڑنے سے بھی وہ نہیں جاگتا، اے اللہ ہمارے دل تو یقیناً مر چکے ہیں، اے اللہ کسی چیز کا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اے اللہ کتنی سختی ہمارے اندر، اے اللہ اتنی سختی تو صرف سل میں ہوتی ہے، اے اللہ دل میں تو ایسی سختی نہیں ہوتی، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سلوں کو دل بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نرم بنا دیجئے، اے اللہ
ہم دوسروں کو سخت بولتے ہیں لیکن اے اللہ ہم خود کتنے سخت ہیں, کتنی سخت جہنی کے ساتھ اپنے زندگی کے طور طریقے کے اوپر قائم ہیں. اے اللہ اس کو کوئی نہیں جانتا, اے اللہ اس کو ہم نہیں پہچانتے. اے اللہ ہماری اس سختی کو اے اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے, اے اللہ نظر کرم ڈال کے دور فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اے اللہ موت تو پردے کے پیچھے ہے, دیوار کے پیچھے ہے, یا اے اللہ دیوار پار کرنے کی بھی ضرورت نہیں, یہیں بیٹھے بیٹھے کرسی کے اوپر موت آ سکتی ہے. اے اللہ ہم خوب ایسے واقعات سے واقف ہیں. اے اللہ ہر وقت کی عبرت کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن اے اللہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا, اے اللہ ہم اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں. اے اللہ ایسا سمجھتے ہیں ساری دنیا مر جائے گی, میں نہیں مروں گا, ساری دنیا کا حساب لیا جائے گا. خصوصاً ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ برا تھا ان کا تو حساب ضرور لیا جائے گا, لیکن میں نے کس کس کے ساتھ برا کیا. اے اللہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اے اللہ ہم نے تو آپ کے ساتھ برا کیا, اے اللہ ہم نے آپ کے رسول کے ساتھ برا کیا, ہم نے آپ کے قرآن کے ساتھ برا کیا. اے اللہ ہم نے ایمان والوں کے ساتھ برا کیا. اے اللہ ہمارا کیا بنے گا, اے اللہ جب ہم سے حساب لینا شروع کیا جائے گا. اے اللہ آپ باغیرت ہیں, اے اللہ آپ کو غیرت سچتی بھی ہے. اے اللہ آپ تکبر ہیں, اے اللہ آپ کو تکبر سچتا بھی ہے. اے اللہ لیکن ہم نے آپ کے قرآن کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا ہے, اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ, اے اللہ جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے, اے اللہ آپ کی غیرت اس کا کیسے اس کے اوپر اللہ مطمئن ہوگی کہ ایسے شخص کو جو ہے وہ آپ اپنے مقربین میں شامل کر لیں. اے اللہ ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں, اے اللہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں. اے اللہ سنتے بھی ہیں کہ اعمال کی توفیق مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اعمال مقبول بھی ہو رہے ہیں. اے اللہ کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اے اللہ شیطان کے اعمال تھوڑے تھے کیا, اے اللہ بلام باور کے اعمال تھوڑے تھے کیا. اے اللہ کتنی تو نمونے ہمیں اپنی زندگی میں سامنے نظر آتے ہیں, سب کچھ ہونے کے باوجود ٹھکرا دیے جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسے انجام سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مقبولیت کی, اے اللہ قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مشائخ جو ہمیں بار بار باتیں سمجھاتے ہیں, اے اللہ ان کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری غفلتوں کی وجہ سے, اے اللہ ہماری عقل کی سوچنے کی صلاحیت ماند پڑ گئی, اے اللہ ختم ہو گئی. اے اللہ اس کو پھر سے زندہ فرما دیجئے. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ضد اور ہر دھرمی سے اے اللہ ہاتھوں کو اٹھوا دیجئے. اے اللہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے جو اس دنیا کا نظام بنایا ہے, اے اللہ اس نظام سے الٹا جانے کی, اے اللہ ہم کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں, اے اللہ اس نظام کو, اے اللہ اس نظام کے ماتحت بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس نظام کے سامنے سپرد ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ بڑے بڑے بلنڈر سے اے اللہ ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہم دلدلوں کے اندر اپنے آپ کو خود پھنساتے ہیں اور پھر پھنسنے کے بعد اندر دھستے چلے جاتے ہیں. اے اللہ دھستے ہی چلے جاتے ہیں. اے اللہ ان دلدلوں سے اے اللہ ہمیں نکالنے کے لیے اے اللہ کوئی وسیلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ کوئی سبب عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ یقیناً آپ نے تو سبب عطا فرمائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے مشائخ ہماری طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کو تھام لو, ہم تمہیں کھینچ کے باہر نکال لیں گے, لیکن اے اللہ ہماری عقل کا حال یہ ہے ہم ان ہاتھوں کو تھامنا بھی نہیں چاہتے. اے اللہ ان بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ ہم پتہ نہیں کس وجہ سے, بدگمانی کی وجہ سے یا اپنے ان خواہشات کے کہ اے اللہ خواہشات کی وجہ سے ہم ان ہاتھوں کو تھامنا بھی نہیں چاہتے, ہم دلدل کو پسند کر کے اس کے اندر مزید دھسنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان ہاتھوں کو تھام لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اپنا وقت دیا, اپنی سوچیں دیں, فکریں دیں, اے اللہ خواتین نے اس کے لیے سارا انتظام کرتی ہیں, اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبوب بندیوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ جنتی مومنات میں ان کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی اولادوں کو, اے اللہ ان کے گھر والوں کو, گھر کے تمام افراد کو, اے اللہ جہاں رہتی ہیں ان سب کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مرد حضرات اس کے اندر تعاون کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ان کو واپس دینے کے لیے, اے اللہ آپ ہی ہیں, آپ ہی کے خزانے ہیں, ان گنت خزانے ہیں, کوئی کمی نہیں. اے اللہ آپ بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ اس پر قادر ہیں, آپ کے لیے مشکل بھی نہیں. اے اللہ ہم فقیروں کے پاس دعاؤں کے سوا کچھ نہیں, دعا بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ قرآن کو اپنی زندگیوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت سے اے اللہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کفر اور کافری سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے احکامات کی پابندی کرنے والی زندگی عطا فرما. اے اللہ گناہ کبیرہ سے بچ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رد نہ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.